بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو اور ان لوگوں کو جو توحید کو اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو نہیں مانتے، انہیں کچھ نصیحتیں کی تھیں، ان کی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی تھی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، قرآن کی حقانیت بالکل واضح طور پر ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا بالکل واضح ہے اور ثابت ہے. تو یہاں پر آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کسی کے بھی حق قبول نہ کرنے یا قرآن کو نہ ماننے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ وجوہات اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں. ہمیں ان آیات کو اس حیثیت سے بھی دیکھنا ہے کہ یہ اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس زمانے میں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں. دونوں باتیں، وہ کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان حق بات کا انکار کرتا ہے. پہلی بات، افلم یدبر القول، ایک بات ہو گئی. نمبر دو، ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین. نمبر تین، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. نمبر چار، ام یقولون بہ جنہ. یہاں چار باتیں بیان کی گئیں. یعنی پہلا سوال اہل مکہ سے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن ایسا معجزہ ہے، اور عرب کے لوگ، اس زمانے کے لوگ تو اس کے معجزہ ہونے کو اچھی طرح پہچانتے تھے. ظاہر ہے اہل لغت تھے، یعنی وہ تو اس زبان اہل لسان تھے، وہ جانتے تھے اس زبان کو، اس کی فصاحت و بلاغت کو، اس کی خوبیوں کو. تو ان میں بہت سے وہ تھے جنہوں نے قرآن کے بارے میں غور و فکر کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، واقعی یہ قرآن تو بہت ہی اونچا کلام ہے، ہم اس طرح کا کلام لانے سے اور اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں. قرآن نے بھی ان کو چیلنج کیا، قرآن نے بھی چیلنج کیا، فرمایا کہ فأتوا بسورة من مثلی، ایک سورت لے آؤ. اچھا، سورت نہیں لا سکتے، فأتوا بعشر آیات، اپنی طرف سے بنائی ہوئی 10 آیتیں لے آؤ. نہیں لا سکے. اچھا چلو، اخیری چیلنج، ٹھیک ہے ایسا کرو، فأتوا بآیة من مثلی، ایک آیت لے آؤ. نہیں لا سکے. مختلف لوگوں نے اپنے اپنے طور سے کوششیں کی کہ قرآن کا مقابلہ کریں، لیکن جو ماہر تھے، اس ظاہر ہے کہ وہ عرب کے لوگ تو واقعی اس فن میں ماہر تھے، لیکن ضد کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ کوئی ایسا کلام پیش کر دیں کہ جس سے ہم یہ قرآن کے چیلنج اور قرآن کا یہ جو چیلنج تھا اس کا مقابلہ کر سکیں، اور لوگوں کو جواب دے سکیں کہ ہم نے دیکھو قرآن نے چیلنج کیا اور ہم نے جواب دے دیا. تو کچھ لوگوں نے، باوجود یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا اس کا مقابلہ، یعنی اس کے مقابل کا کوئی کلام نہیں لا سکتے، اس کا ہم وزن کوئی کلام نہیں لا سکتے، پھر بھی بعضوں نے کوشش کی. اور یہ جو کوشش تھی ان لوگوں کی وہ ظاہر ہے کہ صرف ضد کی بنا پر تھی. بڑے بڑے ان کے ماہرین, بڑے بڑے شعراء تھے, ان کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ کلام ہے, آخر ان کو کہنا پڑا واللہ ما ھذا قول البشر, اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کسی نے کوشش کی تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. لوگوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, کہاں قرآن کا کلام, القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, اس کے مقابلے میں تم لا رہے ہو الفیل ملفیل, ہاتھی ہاتھی کیا ہوتا ہے, خرطومہ طویل اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. کہے تو بچوں والی باتیں, قرآن میں اتنے بڑے بڑے بڑی باتیں, حکمت کی باتیں, اور تم یہ بچوں والی کہانی کی باتیں جس کے کوئی مقصد نہیں, کوئی حاصل نہیں, کہاں تم تو مقابل پیش کر رہے ہو. انہوں نے اس کو, یعنی انہی کے لوگوں نے رد کر دیا کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں افلم یدبر القول, کیا اہل مکہ نے قرآن کے بارے میں غور نہیں کیا, اس کی فصاحت, اس کی بلاغت, اس کی خوبیوں میں غور نہیں کیا, اس کے معانی میں غور نہیں کیا, قرآن کیا نصیحتیں کرتا ہے اس پر غور نہیں کیا. اگر غور کرتے تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے. نہیں غور کیا تو تمہاری غلطی ہے, کر لو. اور جنہوں نے غور کر لیا تھا اکثر وہ تھے جن کو معلوم تھا, اس لیے کہ انہوں نے قرآن سنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اور جتنے لوگ سنتے تھے متاثر ہوتے تھے. ضد کی وجہ سے ایمان نہ لائیں الگ بات ہے. تو ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یا غور کرو, اور کرنے کے باوجود نہیں مانتے تو صرف ضد ہے اور کچھ بھی نہیں. ابھی بھی ابھی تک قرآن میں وہ باتیں ہیں, یعنی عربی زبان کے لحاظ سے جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اس کا ترجمہ بھی بسا اوقات جب غیروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ کتنا اونچا کلام ہے. کسی نے انگلش ترجمہ پیش کیا غیر مسلموں کے سامنے, اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. بعض عیسائیوں کے سامنے یہ ترجمہ پیش کیا, اس کا ترجمہ پیش کیا حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کمال کو جہاں بیان کیا گیا, ان کی فضیلت جہاں بیان کی گئی, تو وہ سمجھے کہ شاید انجیل میں سے یہ انجیل کی کوئی آیت ہے. ان کو بتایا گیا نہیں نہیں یہ تو قرآن کا حصہ ہے. ابھی بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ وزن رکھا ہے, ترجمے کے اندر بھی وہ وزن ہے. ابھی بھی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے, لیکن ترجمے میں بھی وہ وزن معلوم ہوتا ہے تو ظاہر ہے عربی زبان کے اندر جو وزن ہے وہ تو الگ ہی ہے. افلم یدبر القول, بہرحال پہلی چیز. بسا اوقات ہم, اب یہ تو ہو گیا نا عرب کے لحاظ سے, اہل مکہ کے لحاظ سے, اور ہم اپنے لحاظ سے سوچیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے. خوشی کے موقع ہوتے ہیں یا غمی کے موقع ہوتے ہیں, کبھی ہمارے خاندان میں معاشرے میں کوئی چیز رائج ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے بڑوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے دیکھو ایسا نہ کرو. نہیں نہیں یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے, یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں, سب ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن جو باتیں قرآن و حدیث کی پہنچی ہیں ہم تک, اس میں کیا لکھا ہے؟ فلم یدبر القول, کیا انہوں نے ان باتوں میں غور نہیں کیا جو قرآن و حدیث کی ان تک پہنچی ہیں؟ ہم سے کہا جا رہا ہے اپنے خاندانی روایات کو اب چھوڑو, اپنے معاشرے کی باتوں کو چھوڑو, ٹھیک ہے ان باتوں کا خیال رکھو, لیکن جب تک کہ شریعت کے احکام کے موافق ہوں. پہلی چیز قرآن و حدیث ہونا چاہیے, پہلی چیز قول اللہ کی بات ہونی چاہیے. فلم یدبر القول پہلی بات ہو گئی. تو ایمان قبول نہ کرنے کا ایک سبب یہ ہو سکتا تھا جو کہ اہل مکہ میں عام طور سے نہیں پایا جاتا تھا, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں نے غور نہیں کیا تو اسے کہا جائے گا کر لو, یہ آیتیں تمہارے سامنے. اس کے بعد انکار کی کوئی وجہ ان کے پاس نہیں تھی, کوئی عذر اور بہانہ باقی نہیں رہتا تھا کہ کیوں قرآن کو نہیں مانتے. دوسری بات, ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین, اللہ تعالیٰ گویا سوال کر رہے ہیں مجھے جواب دو, کیا قرآن میں غور نہیں کیا؟ دوسرا سوال, ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین, یا ان کے پاس کوئی ایسی باتیں آ گئی ہیں جو پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھیں؟ کیا توحید کی دعوت پہلے کبھی نہیں آئی؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے توحید ہی کی دعوت لے کر آئے تھے، بت پرستی تو کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں میں آئی تھی، باہر کے لوگوں کو دیکھ کر وہاں سے بت انہوں نے دیکھے اور اس طرح کی انہوں نے یہاں بت پرستی شروع کر دی. اصل تو توحید کی دعوت تھی ان میں، اور پھر توحید کی دعوت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے عرب میں آئی. ظاہر ہے کہ وہی تھے جہاں سے جن سے یہ آباد ہونا شروع ہوا مکہ مکرمہ، لیکن بعد میں انبیاء باقاعدہ اس قوم میں تو نہیں آئے، لیکن توحید کی دعوت ان میں پھر بھی باقی رہی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ورقہ بن نوفل، زید بن عامر بن نفیل، یہ حضرات تھے جو توحید کی دعوت پر قائم تھے. ام جاءہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے، کیا ایسی کوئی بات تم تک پہنچ گئی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے ہیں؟ تم تو ہمیشہ سنتے رہے تھے، تم تو ملک شام جایا کرتے ہو تجارت کے لیے، وہاں تمہیں پتہ ہی ہے تورات انجیل کے ماننے والے عیسائی یہود وغیرہ سے تمہاری ملاقاتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی، تم تو جانتے ہو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، تو یہ تم کیوں کہتے ہو کہ یہ کوئی نئی بات آ گئی اور ہم نہیں مان سکتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، ٹھیک ہے تم لوگوں کے لحاظ سے نہیں ہوگی، لیکن تمہارے آبا و اجداد تو جانتے ہیں، اپنے بڑوں سے پوچھو اور دور کے لوگوں سے، ملک شام کے لوگوں سے پوچھو، ہمیشہ سے ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھیجا، توحید کی دعوت وہ لے کر آیا. دو وجہ ہو گئی، ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، نمبر تین، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. تیسری وجہ حق قبول نہ کرنے کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی تیسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں، باہر سے کوئی آدمی آ گیا اور کہہ رہا ہے میری بات مان لو، ٹھیک ہے وہ مفت میں تعلیم دے رہا ہے، کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، دنیا میں کچھ نہیں چاہتا، تمہاری آخرت سمجھ جائے یہی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں کیا پتہ کہ وہ آدمی دل میں اخلاص ہے یا نہیں، یہ سچا ہے جھوٹا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا جو انہی میں تھے، اور یہ بھی وہ شخص تھے جن کو اہل مکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہی وہ ہیں جن کو الامین کہتے ہیں ہم. کوئی امانت ان کے پاس کبھی ضائع نہیں ہوگی، کبھی کسی کے مال میں خیانت نہیں کریں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی انہوں نے شراب نہیں کی، کبھی بدکاری نہیں کی. ان کی جوانی، ان کے بچپن کو، ان کی جوانی کو، ان کے تمام زمانوں کو یہ اچھی طرح دیکھتے ہیں، ان کے سامنے ہیں، خاندان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان ان کا ہے. جب نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ تمہارے یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور تعلیمات، تو انہوں نے تعارف کرایا تھا کہ وہ کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اس کی خوبیاں بیان فرمائیں. حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ ملک شام گئے ہوئے تھے، ہرقل بادشاہ اس نے ان کو بلایا ابو سفیان کو، دیکھو عرب کے لوگ کہیں آئے ہوئے ہیں، پتہ چلا ابو سفیان اور ان کے کچھ لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ساتھ ساتھ، بلایا، پوچھا کون ہے تم میں جو وہ جس نے نبی کا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خاندانی لحاظ سے کون زیادہ قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ ہیں، لوگوں نے کہا یہ ابو سفیان ہیں، یہ ہیں خاندان سے، خاندانی لحاظ سے ان سے ذرا ان سے تعلق رکھتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ سوالات کرتا ہوں. تفصیلی واقعہ ہے، مفصل واقعہ حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے. تو ابو سفیان سے پوچھا کہ خاندانی لحاظ سے وہ تم میں کیسے ہیں؟ فرمایا اعلیٰ خاندان. تو ہرقل نے کہا کہ ہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسی طرح اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی لحاظ سے اونچا خاندان تھا، شرافت کے لحاظ سے، امانت داری کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے، پرہیزگاری، ہر اعتبار سے اہل مکہ ان کو جانتے تھے. پیدائش کے وقت کیا معجزات پیش آئے تھے، حلیمہ سعدیہ کے پاس کیا واقعات پیش آئے تھے؟ اہل مکہ جانتے تھے کہ اس شخص میں کوئی الگ بات ہے، اس میں کوئی مختلف کمالات ہیں، اس کی کچھ الگ ہی برکات ہیں، اور انہی کے دادا عبد المطلب تھے جنہوں نے زمزم کا کنواں، جو ایک زمانے سے لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے کہاں ہے، وہ تو دفن ہو چکا تھا، پھر دوبارہ انہی کے خاندان کے ذریعے سے وہ زمزم کا پانی بھی مکہ والوں کو میسر ہوا. جانتے تھے کہ یہ کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کمالات رکھے ہیں. تو جب یہ سب باتیں ہیں تو باقی سب باتیں تو ایک طرف سے اتنا ہے کہ وہ جانتے تھے بچپن سے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار آدمی ہیں. اب کہاں سے جا کر 40 سال کی عمر میں جا کر، یا اب جب وہ کہہ رہے ہیں 43 سال کی عمر ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں حالانکہ نہ دیا ہو، اب کہاں سے جھوٹ بولیں گے؟ ہم جا ہم ام لم یعرفوا رسولہم، کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. جب جانتے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں تو پھر ان کی باتوں کو ماننا ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سب میں وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو اور عمومی طور پر سب کو باتیں پہنچا دیجئے اور دوزخ اور آخرت کا ڈر ان تک پہنچا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور لوگوں سے سوال کیا، پہلے تو اعلان کر کے لوگوں کو بلایا اور پھر لوگوں سے سوال کیا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب دشمن ہیں جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا آپ ما جربنا علیک کذبا، آپ کے بارے میں کبھی ہمیں تجربہ ہی نہیں ہوا کہ آپ جھوٹ بولتے ہوں، آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دشمن نظر آتے ہوں گے، آپ اگر کہیں گے تو ہم مان لیں گے. فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی تکلیفوں کے بارے میں نہیں لیکن آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں. توحید کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لو، کفر و شرک سے توبہ کرو، ورنہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ باتیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی مرضی کے خلاف باتیں آئیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ سچے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم، تو یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ کوئی باہر سے آدمی آ گیا تھا، یہ رسول کو پہچانتے تھے، صداقت اور امانت داری کو پہچانتے تھے. کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فہم لہو منکرون، اس وجہ سے وہ ان کے منکر ہیں. تین وجہ، تین بہانے ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو رد کر دیے، بہانے ہیں ہی نہیں. چوتھا بہانہ، کیا تم لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ اچھا نہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، ہم ان کو جانتے بھی ہیں، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں، توحید وغیرہ کی دعوت اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو جنون ہو گیا. کیا کوئی تم میں ایسا ہے جو اس پیغمبر کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہو کہ یہ مجنون ہے؟ ولیعاذ باللہ. سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ کا کلام. کوئی مجنون ایسا کلام کر سکتا ہے؟ کوئی مجنون اس طرح کی باتیں کبھی پیش کر سکتا ہے؟ اس انداز سے غیب کی خبریں بیان کر سکتا ہے؟ اس ایک تو جو انداز تھا کلام کا، اور دوسرا جو باتیں بتاتے تھے، ہر لحاظ سے مجنون سے کیا تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا کسی میں ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ مجنون ہے؟ ہاں جھوٹے دعوے کوئی کر دے، لیکن کیا تمہاری قوم کے لوگ، مکہ کے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ یہ مجنون ہے؟ ان کے آپس میں مشورہ ہوتے تھے کہ دیکھو حج کا ٹائم قریب آ گیا، اب لوگ آئیں گے باہر سے، تو ہمیں ایک بات پر جم جانا چاہیے، لوگ ہمیں پوچھیں گے ان کے بارے میں تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی اگر کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے ساحر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کہیں گے تم لوگوں کو ہی پتہ نہیں کہ کیا ہے، سب آپس میں اختلاف کر رہے ہو. اس وقت اس بات کو رد کر دیا تھا، انہوں نے رد کر دیا تھا کہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے باہر کے لوگوں کو کہ مجنون ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ مجنون نہیں ہے. جھوٹا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن سب نے انہی کے لوگ ظاہر دیکھ کر فیصلہ کر لیتے کہ نہیں یہاں جنون والی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو اس لیے خود انہی کے لوگوں نے اس کو رد کر دیا کہ جنون والی بات نہیں کہی جا سکتی ان کے بارے میں. چاروں بہانے نہیں چلے، نہ قرآن میں غور، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قرآن میں غور نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسی بات ہم تک آئی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسول کو ہم جانتے نہیں، نیا آدمی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجنون آدمی ہے، تو پھر باقی کیا رہا؟ تو پھر ان کی باتیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات میں بتاتا ہوں، اصل بات پانچویں ہے، چاروں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، اصل بات پانچویں ہے، وہ یہ ہے بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ان کے پاس لے کر آئے ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جو حق بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں اپنے بارے میں ذرا اپنے آپ کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی تھوڑی دیر سے اپنے آپ کو پھر متنبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ قرآن ہم سے کلام کر رہا ہے، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، کیا ہمیں بھی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں حق بات کہے اور ہم صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ناپسند ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، اپنی غلطی مان لیتے ہیں، ہم سے بسا اوقات کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں جو غلط ہیں، مناسب نہیں ہیں، کسی نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے مان لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم لوگوں کے معاشرہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ کوئی یہ جرت نہیں کرتا کہ ہماری غلطی ہمیں آ کر بتائے، یہ ایک عجیب سا ماحول ہو گیا ہمارا، کہ کوئی یہ جرت نہیں کرے گا کہ میری غلطی ہے تو مجھے آ کر بتائے، ہاں دوسروں سے بات کرے گا، دیکھو فلانے اس طرح کر رہے تھے، فلانے اس طرح کر رہے تھے، دوسروں کی غلطیاں ان کے ساتھ، جس کی غلطی ہے اس کے سامنے نہیں بتایا جائے گا، دوسرے کے سامنے جا کر بتایا جائے گا، اور بتائیں گے بھی ان کے سامنے جن کے سامنے صرف تذکرہ ہی کرنا مقصد ہے، بس اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، یا غیبتوں کی مجلس لگ رہی ہے وہاں تذکرہ کر دیا، بس اتنا ہی ہے۔ ہاں بتانا ہی ہے تو ایسے شخص کو جا کر بتائے جو اس غلطی کی اصلاح کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی عجیب پریشانی کی حالت تھی، وہی قریب قریب کے کچھ ایام چل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، اور جب وہاں سے گزرے تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا جیسے عام دستور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں اتنا منہمک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا، اور بہت سے سوالات جو ذہن میں آتے ہیں، جوابات کون دے گا، ایسے ایسے عجیب عجیب خیالات میں میں اتنا منہمک تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آیا سلام کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اچھا میں ان کو سلام کر رہا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، انہوں نے کیا کیا، اور ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا امیر المؤمنین کہا جاتا تھا، خلیفۃ رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا۔ تو خیر یہ چلے گئے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے جا کر عرض کیا کہ دیکھیے میں عثمان کے پاس سے گزرا تھا، سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہاں معاملہ یہیں صاف کر لیں، فوراً دونوں چلے گئے، یہ باتیں ہم میں نہیں ہوتی، یہ دونوں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، سلام کیا، جواب دیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی یہ عمر تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں سلام کیا تو جواب نہیں دیا، تم نے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو آئے نہیں میرے پاس، نہ سلام کیا، نہ آئے میرے پاس آئے، نہ سلام کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں بھی آیا تھا، میں نے سلام کیا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ آئے تھے اور آپ نے سلام کیا، مجھے آپ کے آنے کا ہی علم نہیں ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں، عثمان نے سچ کہا، کہ تم واقعی کسی سوچ میں منہمک ہو گئے جس کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہاں بس ایسی ہی بات ہے. کیا سوچتی پھر آگے وہ بات چیت آگے شروع ہو گئی. یہ ان حضرات کا طریقہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ بڑے ہیں ہمارے, یہ بھی ان کی مانیں گے یہ بھی ان کی مانیں گے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہمارے بڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں, انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ان کو پتہ نہیں چلا, اور ظاہر ہے عثمان رضی اللہ عنہ جھوٹ تو بولیں گے نہیں. بات ختم ہو گئی. ہم لوگوں میں معاملات کبھی ختم نہیں ہوتے, بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل یہ کہ انسان کو حق بات پسند نہیں ہوتی, الا ہے کہ واقعی کوئی حق کا طالب ہو. ہمیں وہ اس لیے میں بتا رہا تھا کہ ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں کوئی جب حق بات کہتا ہے, براہ راست نہیں کہتا تو اچھا چلو دوسروں کے سامنے بات کی, ہمیں پتہ چلا کہ چلو اس نے ہماری غیبت کی ہے, ٹھیک ہے غیبت کی ہے وہ اس کا معاملہ ہے, ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ ہمارے اندر یہ غلطی ہے. کسی نے کہا کہ فلانا شخص اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے, ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کس نے شکایت کی, کیوں شکایت کی, یہ تو غیبت تھی. ہم جس جو چیز ہمیں دیکھنی چاہیے وہ ہم دیکھتے نہیں, اور جو نہیں دیکھنی چاہیے وہ دیکھتے ہیں. ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ فلانے نے غیبت کی اور ہماری شکایت کی اور ادھر کی باتیں ادھر لے گیا اور چغلی کی, یہ سب چیزیں نظر آئیں گی, یہ نہیں نظر آئے گا کہ ہم نے غلطی کی, اور نہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا طریقہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میں تو بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ تو اہل مکہ اور مشرکین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم مسلمانوں کے یہ حال ہیں کہ اکثرہم للحق کارہون, اکثر لوگ حق بات کو ناپسند کرتے ہیں. جب ان کی غلطی ان کو بتائی جاتی ہے, سامنے بتائی جائے تب بھی برا لگ جائے گا, کسی اور کے سامنے بتاؤ اور پتہ چل گیا تب بھی برا لگ جائے گا, اس لیے کہ حق بات پسند ہی نہیں ہے. اور یہی بڑی وجہ ہے کہ ہم میں نہ جوڑ ہوتا ہے اور نہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. ایک بات یہاں مفسرین نے بیان کی ہے کہ جب مشرکین کی بات ہو رہی ہے, کفار کی بات چل رہی ہے, تو یہ کیوں کہا اکثرہم, ہونا چاہیے تھا کلہم, سب کے سب حق کو ناپسند کرتے تھے تبھی تو توحید کی طرف نہیں آ رہے تھے. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ نہیں, ان میں اکثر وہ تھے جو حق بات کو پسند نہیں کرتے تھے, بعض وہ تھے جو پسند کرتے تھے, لیکن بس وہ ایک رکاوٹ تھی کہ نہیں اگر ہم نے دعوت توحید کی دعوت کو توحید کی بات قبول کر لی اور ان کی دعوت قبول کر لی تو پھر معاشرہ ہمیں کیا کہے گا, لوگ ہمیں کیا کہیں گے, خاندان کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے, ہمارے لیے کہیں یعنی لوگ پتہ نہیں کیا کیا تانے دیں گے. یہ باتیں تھیں, گویا کہ ایک طرح سے خوف تھا قوم کا اس بنا پر, ورنہ حق بات کو پسند کرتے تھے. مثلاً ابو طالب ہی لے لیجئے کہ ابو طالب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, تعریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بڑے عجیب عجیب اشعار کہا کرتے تھے, ان کے بڑے شاعر بھی تھے ظاہر ہے, ان کو اس زمانے میں شعر و شاعری تو عام سی چیز تھی, تو تعریف میں شعر بھی کہا کرتے تھے, بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, ہمیشہ ساتھ دیا لیکن بس ایمان قبول نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ وہ حق بات کو ناپسند نہیں کرتے تھے, لیکن بس ایک دوسری وجوہات کہہ سکتے ہیں کہ دوسری وجوہات تھی جس کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع الحق اہواہم. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں, ولو اتبع الحق اہواہم, اچھا ٹھیک ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے, ایک خدا نہ ہو بلکہ یہ الگ الگ, روزی کا خدا الگ, یہ پتھر ہے اچھا اس کو ایک خدا مان لیں, دوسرے کو ایک خدا مان لیں, اور ہم 360 خداؤں کو مان لیں, جیسے مکہ والوں کے یہاں کعبہ اور اس کے ارد گرد میں 360 بت تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں حرج یہ ہے کہ ولو اتبع الحق اہواہم, اگر حق ان کی خواہشات کے موافق ہو جائے تو کیا ہوگا, لفسدت السماوات, ولو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن, تو آسمانوں میں, زمینوں میں اور ان میں جتنی مخلوق رہتی ہے ہر جگہ فساد ہی فساد آ جائے. یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو ایک اور بات یاد دلانے کی ضرورت ہے, جس طرح یہاں پر آیا جس کی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم حق بات کیسے کسی کی بات, اس لیے کہ ہمیں کسی کی شکایت پسند نہیں, کوئی ہمیں غلطی بتائے سامنے وہ پسند نہیں، یہی ہے کہ حق بات انسان جو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو ایک اور بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اچھی اچھی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک اور بھی، ایک خاص طور پہ ایک دعا جو معروف ہے کتب حدیث میں، کہ اللہم حبب الینا الایمان۔ قرآن میں اصل تو صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، صحابہ کی تعریف کی ہے، تو اسی کے مطابق ایک دعا ہے کہ اللہم حبب الینا الایمان۔ یہ بڑی اہم دعا ہے کہ اللہ ایمان، ہمارے ایمان کو، ہمارا محبوب ترین ایک ایمان ایسی چیز ہو کہ ہمیں بالکل سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے۔ یہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے تاکہ ہم یہ دعا مانگیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حق کو ناپسند کرنے والے ہو جائیں بلکہ حق کو پسند کرنے والے، اور گناہ اور کفر، معصیت، ان چیزوں سے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ انسان کی طبیعت میں یعنی یہ چیزیں چونکہ آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں خاص طور پہ وہ دعا سکھائی گئی کہ ہم معنی کا خیال رکھتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، کہ اللہ ہمیں جو حق ہے اس کو ہم حق سمجھیں اور اس کی اتباع کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح دعا ہے قرآن کریم میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جتنی جو تو نے ہدایت دے رکھی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے ہٹ جائیں اور ہمارے اندر پھر دلالت پیدا ہو جائے۔ ولو اتبع الحق واهواهم، اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تم چاہتے ہو اس طرح ہو میں اس طرح کر دیتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ لفسدت السماوات، آسمانوں میں، اس لیے کہ ظاہر ہے ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنے خدا سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بارش کی ضرورت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں اپنے خدا سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی دھوپ چاہیے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت، کسی کو کسی چیز کی، ایک اپنے خدا سے کہہ رہا ہے، دوسرا اپنے خدا سے، اور مختلف خدا اگر ہو جاتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لفسدت السماوات، آسمانوں کے نظام میں بھی فساد آ جاتا، زمین کے نظام میں فساد آ جاتا، جتنی مخلوق ان میں ہیں ان میں فساد آ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خدا کے ہونے کا جو فائدہ ہے، ایک خدا کے ہونے سے جو تم لوگوں کو سہولت ہے، وہ زیادہ خداؤں سے تو پورا نظام ہی ختم ہو جاتا اور دنیا پوری ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی۔ بل اتیناہم بذکرہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کے معنی، مشہور معنی ہے ذکر کے، عزت کی چیز، شرافت اور اعزاز کی چیز۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، عام طور پر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ بذکرہم یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جس میں عرب کے لیے ایک اعزاز ہے۔ کیسے اعزاز عرب کے لیے ہو گیا؟ اسے کہ عربی زبان میں ہے، تورات انجیل سب کے مقابلے میں عرب کے لوگ یہ کہہ سکتے دیکھو یہ قرآن ہماری زبان میں آیا ہے، تم لوگ تو عبرانی زبان والے ہو، سریانی زبان والے ہو، اردو والے ہو، فارسی والے ہو، یہ دیکھو قرآن ہماری زبان میں آیا۔ اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بنیاد پر ہم عرب کی فضیلت غیر عرب پر مانیں گے، حقیقت ہے عرب عرب ہیں، عجم عجم ہیں۔ اگر یہ مکہ والے قرآن کو مان جائیں، یعنی اس وقت کی بات اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مکہ والو اگر تم قرآن کی باتیں مان لو تو تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ آخری کتاب نازل ہوئی، آخری پیغمبر وہ تمہارے عرب میں ہوئے اور تمہاری زبان کی میں یہ کتاب ہے، تمہارے لیے اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے یہی کہا تھا، دیکھو تم اگر ایک کلمہ کہہ دو اور اس قرآن کو مان لو تو تم بادشاہ، حاکم اور سب تمام اقوام کے بڑے اور سردار بن جاؤ گے، لوگ تمہیں اپنا بڑا مانیں گے۔ شروع میں ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بعد میں سمجھ آ گئی فتح مکہ کے بعد۔ بل اتیناہم بذکرہم، بہرحال ایک تو معنی اس کے یہ ہو گئے کہ دیکھو اے مکہ والو تمہارے لیے عزت اور شرافت کی چیز ہے، مان جاؤ۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ صرف عرب کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی، کہ دیکھو اے لوگو، اے آدم کی اولاد، تم قرآن پر عمل کر لو، قرآن کو، قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجے کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے اعزاز اور شرافت کا باعث ہوگا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے عرب ہیں، مسلمانوں میں اگر ہم دیکھ لیں کتنے عرب ہیں جن کا کوئی اعزاز، کوئی لوگوں میں حیثیت وغیرہ نہیں، اس لیے کہ اعمال نہیں، قرآن کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا. اور کتنے ہیں جو باہر کے ہیں، عجم ہیں، لیکن قرآن انہوں نے سیکھا، قرآن پڑھا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، عمل کیا، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا. تو یہ قرآن پر عمل، چاہے عرب ہوں یا چاہے عجم ہوں، تم قرآن پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعزاز کو بڑھائے گا. دنیا میں ہو یا نہ ہو، دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، اصل تو اعزاز آخرت کا ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے پاس ان کے عزت کی چیز لائے ہیں. تو ان کے پاس سے مراد دو معنی ہو سکتے ہیں، تو عرب کے پاس، یا ان کے پاس کے معنی ہوں گے کہ عام لوگوں کے پاس، ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا، کچھ لوگوں کو پست کرے گا. جو پڑھیں گے، عمل کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے گا. دنیا میں اعزاز ملے نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گا. بل اتیناہم بذکرہم، اے لوگو، تمہارے پاس عزت اور شرافت کی چیز آ گئی ہے، اس کو پڑھو. جتنا پڑھو گے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، 10 تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، مزید اضافہ اپنے فضل سے اللہ جتنا چاہے کر دے گا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ کوئی بھی مجھ سے کسی کلام کے ذریعے سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس کلام کے ذریعے سے جو مجھ سے نکلا ہے، یعنی کلام اللہ، قرآن کریم. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب چاہیں، جتنا چاہیں پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم ان کے پاس ان کی عزت و شرافت کی چیز لے کر آئے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی عزت و شرافت کی چیز سے اعراض کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا، دونوں حیثیت سے ہم دیکھیں، مکہ والوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اعراض کر رہے تھے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے کم اگر کسی کتاب کو ہم اہمیت دیتے ہوں، عام حالات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، عام طور پر ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن، وہ اگر ہے بھی تو صرف شیلفوں پر سجانے کے لیے، برکت کے لیے، تعویذ کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. پڑھنے کے ہیں، ناولز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں پڑھنے کی، اور سب چیزیں پڑھی جائیں گی، قرآن آخری نمبر پہ، ہاں اگر وقت مل گیا تو دیکھ لیں گے، اور تھوڑا سا کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ قرآن تو صرف رکھے رہنے کی، صرف شیلفوں پر رکھنے کی چیز ہو گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ عزت و شرافت کی چیز ہے، لیکن لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، تمہارا القرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہمیں دے رکھی ہے. مستقل محدثین نے، تو میں ظاہر ہے اس کی تفصیل میں تو ابھی نہیں جاتا، لیکن محدثین نے مستقل عنوانات قائم کر کے کتاب و فضائل القرآن کے عنوانات میں کئی حدیثیں بیان کی ہیں، اور ہمارے اردو میں بھی رسالہ، یہ فضائل القرآن کے نام سے رسالہ ہے، بڑا اہم ہے، کہ جس میں ہمیں قرآن کریم کے پڑھنے کی فضیلت، اور اس سے جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کے متعلق احادیث وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے. یہ بہرحال اہم چیز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ اس مجلس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے کچھ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری کر رکھا ہے. بل اتیناہم بذکرہم وہم عن ذکرہم معرضون، اللہ کرے کہ یہ سلسلہ واقعی ہمارے لیے عزت و شرافت کا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت و شرافت کا اور رضا کا ذریعہ بن جائے. بل اتیناہم بذکرہم وہم عن ذکرہم معرضون، ام تسألہم خرجن، پیچھے چار وجوہات تھیں کہ ان چاروں میں سے کوئی وجہ کیا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. چار وجہ پیچھے آ گئیں. افلم یدبر القول, کیا قرآن میں غور نہیں کیا؟ ایک. اب جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین, ان کے پاس وہ بات آ گئی جو پہلے کبھی نہیں آئی. نمبر تین. ام لم یعرفوا رسولہم, اپنے رسول کو نہیں پہچانا. ام یقولون بہ جنہ, یا کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ جنون ان کو جنون ہو گیا ہے, مجنون ہے. چاروں میں سے کوئی بات نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے بتایا چاروں میں سے کوئی بات نہیں. ہاں ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ اصل تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ حق بات کہتا ہے اور ان کو حق بات پسند نہیں ہے. پانچویں بات. ام تسألهم خرجا, کوئی یہ کہے کہ نہیں ان کی باتیں بھی صحیح, ہم مانتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بس بات یہ ہے کہ وہ پیسے بہت مانگتے ہیں. ام تسألهم خرجا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم پبلک اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ فری ہے, اور اسلامک اسکول میں بھیجتے ہیں تو بہت مہنگا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ظاہر ہے وہاں پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ پیسے لگ رہے ہیں, نہیں لگ رہے ہیں. پھر ہر ایک کے ظاہر اپنی حیثیت اور اپنے معاملات میں, اس میں نہیں, اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن یہاں پر تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفت میں انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں دینا, کوئی پیسے نہیں دینے, بس کلمہ پڑھ لو, توحید کا اقرار کر لو, اپنی عبادت اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو, اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ام تسألهم خرجا, غیر مسلموں میں, عیسائیوں میں اگر دیکھیں تو فیس ہوتی ہے, ممبرشپ ہوتی ہے, چرچ میں دینا پڑتا ہے, اور اسی طرح دوسروں میں بھی. صرف مسلمانوں کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں بھی کتنے ہیں, مسلمان تو نہیں کہہ سکتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان جو کہلاتے ہیں ان میں بھی کتنے ایسے ہیں جن کے یہاں فیس مقرر ہوتی ہے. قادیانی ہیں ان کے یہاں ہیں, رضا خانی ہیں ان کے یہاں ہیں, یہ آغا خانی ان کے یہاں ہیں, تو مختلف لوگوں کے پاس ہوتا ہے. بہرحال ام تسألهم خرجا, کیا آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں, آمدنی مانگتے ہیں کہ کچھ پیسے دیا کرو, اس کے بدلے میں تمہیں نصیحت کیا کروں گا. فخراج ربے کا خیر, آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا عطیہ اور آپ کے رب کی طرف سے دیا ہوا انعام, آپ کے رب کی طرف سے دی ہوئی جو بھی اجرت ہوگی وہی آپ کے لیے ظاہر اجر ہوگا جو آخرت میں ملے گا. خیر وہ بہتر ہے, وہ ہوا خیر الرازقین, اور بہترین رزق پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. دنیا میں پیغمبر کو دعوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا, اسی وجہ سے تو ان کی دعوت میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ بلا معاوضہ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں. ماننے والے لوگ شروع میں کم ہوتے تھے اور نتیجتاً جو ان میں قوت ہوتی تھی وہ ظاہر ہے کہ دوسرے تعداد میں چاہے زیادہ ہوں لیکن ان کی طاقت ہمیشہ غالب رہی. یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے, اب یہ گویا کہ ہمارے سامنے پانچ چیزیں آ گئیں, یہ پانچ میں سے کوئی ایک وجہ ہو, اہل مکہ کیا ان پانچ میں سے کوئی ایک وجہ بیان کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایمان قبول نہیں کرتے, اسلام میں داخل نہیں ہوتے؟ ظاہر ہے اگر پانچویں وجہ بھی نہیں پائی گئی, پیسے بھی نہیں مانگتے, مفت میں ہے, تو ایک مفت میں ایک شخص اتنی اچھی بات تمہیں کہہ رہا ہے اور سب کچھ تمہارے لیے, پورے تمہارے لیے ہر چیز, یعنی کوئی خرچہ نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, بس اتنا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو, توحید کو مان جاؤ اور آخرت میں تمہارے لیے سفارش کروں گا, پوری محنت مجھے کرنی ہے تمہارے لیے, تمہیں صرف اتنی بات مان لینی, اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لو. اب کیا وجہ ہے نہیں مانتے؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اب کوئی وجہ نہیں ہے. کسی سے کہا جائے کہ گھر میں نماز پڑھتے ہو, مسجد کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنے؟ اگر مسجد جانے کے پیسے لگتے تو چلو پھر بھی سوال ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے میں پیسے دینے میں بخیل ہوں یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن جب فری ہے, ایک ایک قدم پہ اتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھنے میں کئی گنا زیادہ فضیلت مل رہی ہے, پھر کیوں نہیں جاتے؟ سوائے اس کے کہ دل نہیں چاہتا, جس کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے درمیان میں فرما دیا اکثر ہم للحق کارہون, اکثر لوگ حق بات کو ناپسند کرتے ہیں, چونکہ حق ہے ناپسند ہے, مرضی کے خلاف ہے, خواہشات کے خلاف ہے, اس لیے نہیں کر رہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی. ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو بہت سی مرتبہ ہم بہت سے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی جو کر لیتے ہیں, یہ بسا اوقات بہت سے فضائل چھوڑ دیتے ہیں وہ صرف اپنے خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں ہمارے ہی نفع کے لیے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور ظاہر قرآن سے متعلق احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ان پر عمل یہ ہمارا ہی اعزاز ہے, ہمارا ہی فائدہ ہے اور آخرت میں ہمارے ہی بہتری کے لیے ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے پیغمبر کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے, میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں, اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ ان لوگوں کو بالکل سیدھے راستے کی جانب بلا رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو بالکل صراط مستقیم کی جانب بلا رہے ہیں, سیدھا راستہ ہے, آپ اپنی فکر نہ کیجئے, آپ صحیح کر رہے ہیں, یہ لوگ مانے یا نہ مانے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ہم سوچتے ہیں اس میں شاید عام لوگوں کو خیال یہ ہو کہ اس میں کوئی بڑی بات تو ہمیں نہیں معلوم ہو رہی, لیکن بہت بڑی بات ہے. ایک شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں یہ شہادت دے رہے ہیں کہ تم صحیح کر رہے ہو اور مجھے پسند ہے, ظاہر ہے ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انک لتدعوہم الی صراط مستقیم, آپ جو دعوت انہیں دے رہے ہیں بالکل سیدھے راستے کی ہے, اور جو آپ کے خلاف ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت انہیں دی, اور ظاہر ہے بہت سے وہ تھے یا اکثر وہ تھے مکہ مکرمہ میں جو ایمان کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے تھے, توحید کے بالکل سخت مخالف تھے, دشمن تھے, تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی طرف سے ایذائیں شروع ہوئیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشوں کی قلت ہوئی, ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ان پر کچھ پکڑ آئی, تو ان حالات میں اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بعضوں نے فرمایا کہ ایک قحط جو نازل ہوا تھا ان مکہ والوں پر وہ مراد ہے, جب ان کے یہاں انتہائی فقر اور تنگی, بارش کم, بارشیں بند ہو گئی تھیں اور سخت تنگی اور فقر کی حالت تھی. بعضوں نے کہا اس وقت کی یہ آیات ہیں, اور بعضوں نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بعد کی اس موقع کی آیات ہیں, لیکن ظاہراً تو مکہ مکرمہ کا دور چل رہا ہے, تو اس وجہ سے بظاہر یہ وہ جو تنگی کے حالات مکہ مکرمہ میں پیش آئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمْ رَحِمْنَاهُمْ, کہ ابھی جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ, اگر ہم ان پر رحم کریں, وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور جو تکلیف جس تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں ان کی تکلیف دور کر دیں, قحط ختم کر دیں, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, ابھی تو وہ جب انسان میں تنگی آتی ہے تو ذرا جھکنے لگ جاتا ہے, ابھی تو وہ ذرا جھکنے لگے ہیں, ایمان تو قبول نہیں کیا لیکن تھوڑا سا جھکنے لگے ہیں, اپنے عجز کا اظہار کرنے لگے ہیں, لیکن اگر ہم ان پر رحم کر لیں اور ان کی تکلیف دور کر دیں, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, تو دوبارہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں پھر وہ بھٹکتے رہ جائیں گے, پھر وہ غلط راستوں پر وہ چلنے لگیں گے, کوئی ایمان کی طرف اور حق کی طرف نہیں آئیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, حالانکہ ابھی ہم نے ان کے انہیں سزا بھی دی, عذاب میں پکڑا بھی, کوئی قحط کے ذریعے سے یا بدر میں, دونوں قول ہیں, ابھی ہم نے ان کو سزا بھی دی, فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ, پھر بھی اپنے رب کے سامنے یہ لوگ جھکے نہیں, وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی انہوں نے, حالانکہ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تو توبہ کر لیں, اب استغفار کر لیں, اب اپنی غلطیوں کو مان لیں, لیکن پھر بھی نہیں کیا. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ, اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب ہم ان پر دروازہ کھولیں گے سخت عذاب کا, تو اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جب وہ دروازہ کھولیں گے سخت عذاب کا, جب اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آئے گی. اب اگر پیچھے قحط مراد تھی تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدر مراد ہے, کہ بدر میں جب اللہ کی طرف سے ان پر سخت پکڑ آئی تب ظاہر ہے پھر وہ مایوس ہو گئے, اب ان کو کوئی امید نہ رہی. یا ہو سکتا ہے کہ باب انذا عذاب شدیدین سے مراد موت, جب ان پر موت آ جائے گی, آخرت کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا, تو پھر وہ مایوس ہو جائیں گے, لیکن اس وقت کیا فائدہ, اب ابھی موقع ہے، ابھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں یعنی قرآن پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کریں تو ابھی فائدہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان آیتوں میں نصیحت کی ہے کہ دیکھو اگر کوئی ابھی بھی حق بات میں کسی بات کا انکار کرتا ہے، اگر اپنی ضد پہ جمع ہوا ہے تو ابھی بھی موقع ہے. لیکن جب فتحنا علیہم باب ذا عذاب شدید، جب موت کا وقت آ جائے گا، روح قبض کر لی جائے گی اور منکر نکیر سامنے ہوں گے، تو اس وقت تو مایوسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ حق بات قبول کرنے کے لیے ہم کیا اسباب اختیار کریں؟ بس اس سوال پہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ سوال ہے کہ حق بات قبول کرنے کے لیے ہم کیا اسباب اختیار کریں. آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں سے اگلے ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.